أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے. پہلا دن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس ایکڈیمک ایئر کا یہ پہلا دن ہے, تعلیمی سال کا پہلا دن ہے, اور عام طور پہ مدارس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد تعلیمی سال شروع ہوتا ہے. تو یہ ہمارے تعلیمی سال کا پہلا دن ہے, اور پہلے دن کچھ ہدایات طلباء کو دی جاتی ہیں. تفسیر کی یہ کلاس ہے, اور اس کے اکثر طلباء وہی ہیں جو پہلے اس طلباء آتے تھے, یہ طالبات جو پہلے آتی تھیں. تو کلاس کا سٹرکچر, کلاس کی ترتیب پتہ ہے اکثر خواتین کو, تاہم کچھ ریپیٹ کر دی جاتی ہے تاکہ ازبر ہو جائے. اور ایک سب سے بڑی بات اس کلاس کی یہ ہے کہ آپ سب کو ایک ایک ورک بک دی جائے گی جس کے اندر قرآن پاک کا عربی متن لکھا ہوا ہوگا, نیچے کچھ لائنز خالی رکھ دی جاتی ہیں, یا جیسے جیسے ترجمہ کرے تو اس ترجمہ کا تو ضرور لکھ لیا کریں, اور ساتھ ساتھ جو کامنٹری تفسیر ہوتی ہے اس تفسیر کو بھی لکھ لیا کریں جتنی ہو سکے اور جتنی آپ امپورٹنٹ سمجھیں. تو ایک تو یہ چیز بہت ضروری ہے اس کلاس میں, جو جتنا زیادہ لکھے گا وہ اتنا زیادہ اچھا طالب علم کہلائے گا, اتنا زیادہ یہ قرآن کی سمجھ جو ہے وہ اس میں آ جائے گی. دوسری امپورٹنٹ بات جو اس کلاس کی ترتیب میں ہے وہ یہ ہے کہ کلاس پہلے پڑھائی جاتی ہے, یعنی نیا سبق پڑھایا جاتا ہے, اور نیا سبق پڑھانے کے بعد جو ہے طالبات سے پچھلے سبق کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے. کچھ عربی کے often repeated words, کثیر الاستعمال جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں, تو وہ بھی پوچھے جاتے ہیں. کئی مرتبہ کچھ دعائیں جیسے استخارہ کی دعا ہے وہ بھی یاد کروائی جاتی ہے, تو وہ بھی پوچھی جاتی ہے. تو پہلے کلاس نئی والی پڑھا دی جاتی ہے, یعنی نیا سبق پڑھا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پرانا سبق جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. دو سال ہو گئے ہیں الحمدللہ, ہمارے دو پارے مکمل ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ 30 سال میں یہ آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو اس کی پریشانی نہیں ہے کہ قرآن پاک ہمارا سلو چل رہا ہے, کیونکہ اس کلاس سے مقصد قرآن پاک کو ختم کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کلاس سے مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے کہ قرآن پاک کا جو پیغام ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل کر لیں. تو یہ اس کلاس کا بڑا مقصد ہے, اس لیے ہم ذرا سلو جا رہے ہیں. قرآن پاک کی ہر ہر آیت کو کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش, اور اکابرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے یا حدیث پاک میں جو اس کی تفسیر ہے, اس تفسیر کو بیان کر کے اور پھر قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ تفسیر جو ہے یہ صرف تفسیر برائے علم نہیں, بلکہ تفسیر برائے اصلاح اور عمل ہے. اس لیے ظاہر ہے تھوڑا سا سلو جا رہے ہیں. سلو جانے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عام مدارس میں ہر روز کلاس ہوتی ہے, ہر روز ایک گھنٹہ دیا جاتا ہے, اور یہ ہفتے میں 2 دن ہے, اور ہفتے میں 2 دن بھی ان خواتین کو پڑھایا جاتا ہے جو ماشاءاللہ ہاؤس وائفز ہیں اکثر ان میں سے, اور اس لیے اتنا زیادہ علمی رجحان نہیں, تو تیزی سے جانے کا فائدہ بھی نہیں, تو اس لیے تھوڑا سا سلو جاتے ہیں. تو سلو جانے کو کچھ بھی نہ سمجھیں, بس اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ آ جائے, اس پر عمل نصیب ہو جائے. تو یہ چند باتیں شروع میں بتانی تھی, سال کا شروع جو ہے تو یہ کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی تھی. آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 18 آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی, اور آیت نمبر 19 کی یہ عبارت ان الدین عند اللہ الاسلام, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین جو اللہ کے یہاں قبول ہے وہ اسلام ہے. قرآن پاک کی اس آیت سے عام مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے, پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں جو مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے وہ مقبول نہیں, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں جو نبی تھے ان نبی کا دین جو تھا وہ اللہ کے یہاں قبول تھا اور وہی اسلام تھا. اس لیے قرآن پاک کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے نبی نے بھی, دوسرے انبیاء نے بھی اپنے دین کے لیے لفظ اسلام استعمال کیا. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں اسلام لانے والا ہوں. تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی لفظ اسلام استعمال کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور دعا جو پچھلی آیتوں میں گزری ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں بنا آپ کی طرف اسلام لانے والا, آپ کی طرف مسلمان بنا. تو اس لیے اس آیت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے یہاں جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہے. یعنی جس زمانے میں جس نبی کا جو دین تھا وہی دین اللہ کے یہاں مقبول ہے, اور اس حساب سے اس زمانے میں جو دین ہے, جو نبی ہے, جن نبی کا دین رائج ہے, وہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. تو انہی کا دین جو ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہے. اس مبارک آیت سے ایک بہت بڑے پروپیگنڈا جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے, بہت ہی عجیب و غریب نظریے کی نفی ہوتی ہے, اور وہ لبرل لوگوں کا ایک نظریہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ جی سارے ہی دین ٹھیک ہے, سب ہی اچھے ہیں, بس جو نیک عمل کرتا ہو, جو اچھے اخلاق شو کرتا ہو, دوسروں کی مدد کرتا ہو, بس وہ صحیح ہے. چاہے اب آپ بت پرست ہو, چاہے آپ عیسائی ہو, چاہے آپ یہودی ہو, بس یہ کرتے ہو تو سارے دین صحیح ہے. یہ نظریہ جو ہے, اس نظریے کو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ توڑ دیتی ہے اس نظریے کو, کہ نہیں, اللہ کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہی ہے. اور اسی طرح کی کئی ساری آیات موجود, اور حدیث پاک میں تو پھر بہت سارے ایسی احادیث موجود کہ اللہ کے یہاں اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہے. اگر اس نظریے کو دیکھا جائے تو اس نظریے سے کیا ہوتا ہے, وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ سارے دین صحیح ہیں اور بس نیکی ہونی چاہیے, اعمال ہونے چاہیے, اخلاق ہونے چاہیے, غریبوں کی مدد کرو, اچھے اخلاق دکھاؤ, تو ایسا جو کرنا ہے وہ دین اسلام کی روح کو ختم کر دینے اس کے مترادف ہے. کہ ٹھیک ہے, دین اسلام بھی جو ہے اگر ایمان لے آؤ تو بھی ٹھیک ہے, ایمان نہیں لاؤ تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ دین اسلام کی حقیقت جو ہے اس کو منہدم کرنے, اس کو گرانے کے مترادف ہے. یعنی اس کے اوپر اگر عمل کرتے جائیں تو پھر دین اسلام بھی ایک خیالی سی چیز بن جائے گی, سارے ادیان بھی خیالی, دین اسلام بھی خیالی سی چیز بن جائے گی جس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی. تو اس مبارک آیت کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس نظریے کو ختم فرما دیا, ان دین عند اللہ الاسلام, کہ اب اس زمانے میں اللہ کی پیروی بھی ضروری اور جو شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس کی بھی پیروی ضروری ہے، تب نجات حاصل ہوگی. پھر اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصرانی جن کو کتاب دی ہوئی تھی ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگ کیوں نہیں لے کے آتے ایمان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور نہیں اختلاف کیا جن کو کتاب دی ہوئی تھی یعنی یہودی نصرانی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کو پتہ چل گیا تھا، ان کو صحیح طرح سے دین اسلام کے بارے میں پتا تھا، اس کی حقانیت کے بارے میں پتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، ایسے نہیں کیا کہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے، بلکہ ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد انہوں نے بغاوت کی. چنانچہ حدیث پاک میں کئی سارے تذکرے ہیں کہ عیسائی جو پہلے تھے وہ بھی ایمان لے آئے، اور نصرانی جو تھے یعنی جو یہودی تھے وہ بھی ایمان لے آئے، بلکہ عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء بھی ایمان لائے اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بھی ایمان لے کے آئے. حضرت سلمان فارسی تو بہت بڑے بڑے عیسائی جو پادری اور بڑے بڑے عیسائیوں کے جو علم رکھنے والے تھے ان کی صحبتیں اٹھا کر پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان کی بشارتوں کے بعد یہاں تک پہنچے. تو ان کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک رہنمائی عیسائی کتابوں نے ہی دی. تو سچے تھے، ہدایت ڈھونڈ رہے تھے تو پہنچ گئے. چنانچہ تین نشانیاں بھی عیسائیوں کی کتاب میں موجود تھیں اور وہ تینوں نشانیاں انہوں نے دیکھ لی کہ جی ہدیہ قبول کریں گے، دوسری نشانی کے صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسری نشانی کے آپ کی مبارک جو دونوں کندھے ہیں ان کے بیچ میں پیٹھ پہ مہر نبوت بھی ہے. تو انہوں نے ان تینوں نشانیوں کو دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کو بڑا علم تھا، اسی طرح یہودیوں کو بھی بڑا علم تھا کہ دین اسلام حق پہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق پہ. اسی لیے وہ یہودی آیا اور آ کر بیٹھ گیا، اور وہ نشانی جو ان کی کتابوں میں تھی وہ لے کے آیا تھا. اور وہ نشانی کیا تھی کہ یہ جو نبی آئیں گے ان نبی کی ایک خاص نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سامنے جہالت کا مظاہرہ جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنا زیادہ ان کا علم اور ان کا صبر بڑھتا جائے گا. اور انہوں نے اس چیز کو چیک کیا اور وہ آخر کو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں میں نے جتنا جہالت اور جتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ان کے نبی کا جو علم اور ان کا جو صبر تھا وہ اسی طرح بڑھتا گیا، تو وہ بھی ایمان لیا. تو بہت سارے تذکرے موجود. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس مبارک آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا یہ جن کو ہم نے کتابیں دی تھی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر یہ کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اسلام یہی صحیح دین ہے، یہ جو نبی ہیں ان کے تذکرے ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے. تو کیوں اختلاف کرتے تھے یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا. بغیم بینہم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اختلاف کرتے تھے کہ ابھی تو جی یہودی ہے تو سردار ہے بڑے ہے، عیسائی ہے تو بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، اب اگر اسلام لے آئیں گے تو خادم بننا پڑے گا اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے نبی کا بھی اور جو پہلے سے اسلام لے آئے ہیں رتبے میں بڑے ہیں ان کے بھی نیچے آنا پڑے گا. تو یہ نیچے آنا جو تھا یہ پسند نہیں آ رہا تھا، اور یہ جو تکبر اور خود پسندی اور بڑھائی جو ہے یہ کئی مرتبہ انسان کو حقیقت کو تسلیم نہیں کرنے دیتی. آج کے سیاست دانوں کا تو یہی حال ہے، تو وہ بھی سیاست کر رہے تھے کہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا ہے، لوگوں کے سامنے یہی کہنا ہے کہ یہ غلطی ہے غلطی، حالانکہ دل میں پتا ہے کہ جی صحیح ہے صحیح بات کر رہے ہیں. تو جیسے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ سیاست دان یہی کہتے ہیں کہ جی دوسرے کو غلط ہی کہنا ہے چاہے اس نے جتنا بھی صحیح کیا ہو، کہ یہ غلطی ہے غلطی ہے غلطی, حالانکہ دل میں جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں صحیح ہیں اس کی, اور اپنی جو بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم صحیح ہیں صحیح ہیں صحیح ہیں. تو یہ جو پاور میں رہنا, بڑھ کے رہنا, سردار بنے رہنا, یہ انسان کو کئی مرتبہ حقیقت تسلیم نہیں کرنے دیتی. یہ حقیقت کو تسلیم نہ کرنا, یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ آتَا, جس میں اللہ کے لیے دیا, خرچ کیا اللہ کی راہ میں, وَاتَّقَا, اور اللہ سے ڈرا, دینے کے بعد بھی اس کو اللہ کا خوف, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے تصدیق کی اچھائیوں کی, دوسروں کی اچھائیوں کی, کہ ہاں جی یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے, اچھی بات ہے یہ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کو آسانیاں عطا فرمائیں گے, ہم اس کو آسانیوں میں ڈال دیں گے. تو انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں میری سرداری چلے جائے گی, میں بڑا کیسے رہوں گا کہ اگر میں کسی کی تعریف کر دوں کہ جی ہاں یہ کام اس کا بڑا اچھا ہے. یہی حال اہل کتاب کا, ہم کیسے مان لیں کہ یہ نبی ہے, ہماری سرداری چڑھے, نہیں یہ برائی ہے یہ غلطی ہے. اور قرآن نے ہمیں ایک طبیعت ہماری بنائی ہے, یہ طبیعت ہونی چاہیے تمہاری. اللہ کے راستے میں دو بھی صحیح, پھر اللہ سے ڈرو بھی صحیح, اور جس کی جو اچھی بات دیکھو اس کو تسلیم کرو کہ ہاں جی یہ اچھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے آسانی ہے. وَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, پھر آسانیاں ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا, اور جو بخل کرتا ہے خرچ کرنے میں, اپنے اوپر تو خوب خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے, دوسروں پہ خرچ کرنے کا ذرا بھی شوق نہیں ہوتا, بڑا دل جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے, بڑا گن گن کے دوسروں کو دیتے, خود بے حسابہ خرچ کرتے ہیں. تو فرما رہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا, جو بخل کرتا ہے, واستغنا, اور استغنا برتتا ہے, اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے کوئی, میرے جیسا کچھ ہے نہیں. وکذب بالحسنا, اور اس کی تیسری نشانی کیا اس بندے کی, کہ وہ جو اچھی چیزیں دوسروں کی ہوتی ہیں اس کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط ہے. فسنیسرہ للعسرا, اللہ تعالیٰ فرما ہم اس کو ضرور تنگیوں میں پریشانیوں میں ڈالیں گے. تو قرآن نے ایک مزاج بنایا ہے ہمارا کہ جی سرداری کے پیچھے نہ جاؤ, جس نے جو اچھا کام کیا ہے اس اچھے کام کی تصدیق کرو, ہم تمہارے لیے آسانیاں کریں گے, آسانیاں دینے والے اللہ تعالی. مگر انسان جو ہے وہ آخر انسان, اس کی طبیعت کے اندر بڑائی ہے, وہ بڑا بننا چاہتا ہے, اس لیے اپنے عیبوں کو مانتا نہیں ہے. اور جن کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ اپنے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میرے عیب جو بھی ہو میرے سامنے آ جائیں تاکہ میں ان کو صحیح کر لوں, کہ ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ عیبوں سے پاک ہو کے اللہ کے سامنے جاؤ, اور دوسروں کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں عیبوں سے پاک نہیں ہونا, بس اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول کہ میں اس شخص کے لیے دعاؤں کا تحفہ دوں گا جو مجھے اپنے عیبوں کا تحفہ دے گا, میں اس شخص کو دعاؤں کا تحفہ دوں گا جو مجھے عیبوں کا تحفہ دے گا. تو پتہ چلا کہ جو بندہ اصلاح چاہتا ہے وہ اپنے عیبوں کی طرف نگاہ رکھتا ہے. یہ جو آگے بڑھنے کی حوث ہے اور بڑائی کی جو حوث ہے, مقابلے کی جو حوث ہے, اس کی مذمت قرآن پاک نے خوب کی ہے. یہ یہودیوں میں تو تھی صحیح, اور عیسائیوں میں بھی تھی, تبھی تو وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے تھے, مگر یہ ہمارے اندر بھی ہے, چھپ چھپ کے یہ داخل ہو جاتی ہے ہمارے دل میں, اس کا ظہور بڑی اچھی طرح سے ہو جاتا ہے. اسی لیے ان کو بھی کہا کہ تم اللہ کے نبی کو اس لیے نہیں مان رہے کہ تم بہت سردار بننا چاہتے, اور ہم کو بھی کہا اللہ نے اپنے ہی اس قرآن میں الہاکم التکاثر, یہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو حوث ہے نا, یہ تمہیں ہلاک کر دے گی. اور کب ہلاک, کب تک کرے گی, کب تک تم ہلاک ہوتے رہو گے اس میں, حتی زرتم المقابر, حتی کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے نا. اگر اس اپنی گندگی کو, اس دل کی بیماری کو دور نہیں کرو گے نا, یہ آگے بڑھنے کے جذبے کو, مقابلہ بازی کے جذبے کو, ہر چیز میں آگے یہ قبر تک تمہارے ساتھ رہے گی. 70 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, یہی رہے گا کہ نہیں میری یہ چیز اس سے بہتر ہو, میری گاڑی اس سے بہتر ہو, تو میرے کپڑے اس سے بہتر ہو, تو میری یہ چیز فلاں اس سے بہتر ہو, میرے بیٹے کی جاب اس سے بہتر ہو, یہی بس ذہن میں گھومتا رہے گا. تو یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا حال نہیں, ان کو تو اس چیز نے ایمان سے محروم کر دیا, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تمہیں بھی ہلاک کرے گی, کیونکہ یہ ہے ایسی چیز کہ اس کے لیے کوئی فزیکل طاقت کی ضرورت نہیں ہے. تم قبروں میں ٹانگ ڈالے ہوئے بیٹھے ہوگے نا, تب بھی تمہیں مقابلہ بازی سوج رہی ہوگی. اسی لیے کئی مرتبہ انسان کے پاس اپنی ضرورت کی چیز پوری ہوتی ہے, مگر وہ زیادہ بہتر چیز لیتا ہے تاکہ وہ دوسرے کو شو کر سکے کہ میرے پاس بھی یہ ہے, مقابلہ کرو گے تو میرے پاس یہ ہے. ضرورت کی انسان کے پاس گاڑی ہوتی ہے, اب وہ دیکھ لیتا ہے کہ دوسرے کے پاس ذرا بہتر اور بڑی گاڑی, اب وہ کہے گا نہیں میری اس سے بڑی ہونی چاہیے تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ میرے پاس بڑی ہے. اور قرآن نے اس ایٹیٹیوڈ کی, ایسی مذمت کی فرمایا, یہ تمہیں الہاکم التکاثر, تم کو ہلاک کرے گا یہ, حتی زرتم المقابر, اور یہ ایسی بیماری ہے قبر تک تمہارے ساتھ. بوڑھی عورت تھی, 60 سال سے زیادہ کی عمر, بیٹے کو کہتی ہے کہ فوت ہو جاؤں تو نیوز پیپر میں کم از کم آدھے پیج کی ایڈ دینا, لوگوں کی کوارٹر پیج کی آتی ہے, میری ذرا آدھے پیج کی آنی چاہیے. اللہ اکبر, اس میں بھی مقابلہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے چھوٹی ایڈ دی, اپنی موت کی ایڈ کے بارے میں کہہ رہی ہے آدھے پیج کی دینا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اللہ اکبر, کہ تم کو یہ مقابلہ بازی ہلاک کرے گی. آج ضرورت ہوتی ہے, ضرورت کی چیزیں پوری موجود ہوتی ہیں, مگر انسان اور سے اور جمع کرتا ہے, تکاثر بڑھاتا ہے, بس صرف اس لیے کہ بتا سکوں کہ میرے پاس بھی ہے. اور آج تو حال یہ ہے کہ سارا رونا ہی اسی چیز کا ہے, حالانکہ ضرورت پوری ہو رہی ہے, مگر انسان کہتا ہے نہیں مجھے اور چاہیے, ہر چیز میں مجھے بہتر, مقابلہ بازی میں جب میں بات کروں تو میری بات سے لگی کہ میں اس سے ایک سٹیپ زیادہ ہوں, بڑھ کے ہوں. حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان کہتا ہے بچے کو حافظ بنانا ہے, کیوں, کیونکہ فلاں رشتہ دار کا بیٹا حافظ ہے, میرا بھی حافظ ہو تاکہ میں بھی بول سکوں کہ میری بھی حافظ ہے. اللہ اکبر, یہ حافظ بنانے کی نیت ہے کہ میں بھی بول سکوں کہ میرا بھی حافظ ہے. اللہ اکبر, تو یہ جو مقابلہ بازی اور بڑا بننا, یہ یہود اور نصرانی کو تو انہوں نے ایمان سے محروم کر دیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو بھی یہ مقابلہ بازی جو ہے نا ہلاک کرے گی. الہاکم التکاثر, اور یہ تمہارے ساتھ قبر تک رہے گی, حتی زرتم المقابر. تو اس لیے یہ جو بڑا بننا جو ہے, یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے, جو شوق ہے نا بڑا بننے کا, اندھا کر دیتا ہے. ایسے بندے کے اندر ہمارے مشائخ نے ایک لفظ استعمال کیا جس کو کہتے ہیں دید قصور, اپنے عیب دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو دید قصور کہتے ہیں. ایسے جس بندے کو شوق ہوتا ہے نا بس میں آگے بڑھوں, دوسروں سے مقابلے میں ہر لچی لحاظ سے ہر بندہ سمجھے کہ یہ اونچا ہے, جس کو اونچائی کا شوق ہوتا ہے نا اس کی یہ دید, یہ بینائی ختم ہو جاتی ہے. تو ظاہری بینائی تو ہوتی ہے, اپنے قصوروں کو دیکھنے کی بینائی جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ دید قصور نہیں, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آج ہمارا حال یہی ہے,
کہ اپنی تو اصلاح خود کر نہیں سکتے, اپنی طرف سے تو ہم ریکگنائز کرتے نہیں ہیں کہ یہ میرے عیب ہے, مگر اگر کوئی اور بھی اگر کہہ دے کہ جی یہ غلطی ہے تو ہم اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا. تو جب تک یہ دید قصور نہیں ہوگی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی. یہ جذبہ جب تک رہا نا مقابلہ کرنے کا, تو کسی شیخ سے 50 سال بھی بیعت ہو جائے اندر کی بیماری جو ہے وہ جاتی نہیں ہے. یہ اندر کی بیماری جاتی اس وقت ہے جب انسان کو یہ دید قصور نصیب ہو جائے. اصلاح ہوتی ہی اس کی ہے جس کو اپنے قصوروں کی اوپر نگاہ ڈالنے کی کچھ شوق ذوق پیدا ہو. تو آج تو ہم بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری کوئی اصلاح کی بات کر دے. ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ تم غلط ہو. کچھ لوگ تھے ان کو اللہ نے یہ نعمت دے دی تھی دید قصور کی, اصلاح ہو گئی بہت, کسی شیخ نے ان کی اتنی اچھی اصلاح کر دی. 5-8-7-10 لوگ تھے یہ, اور ان سب کی اللہ نے اصلاح کر دی. سارے ہی عاجزی اختیار کی, اپنے عیبوں پہ نظر ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا, خوب ان کو رتبہ دیا, لوگوں میں مقبولیت دی, حتیٰ کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے. سب چل کے ایک ساتھ جا رہے تھے, کچھ آگے جا رہے تھے کچھ پیچھے جا رہے تھے, تو جا ایسے رہے تھے کہ جیسے یوں سمجھ لے کہ 10-12 تھے, تو ایک دو آگے جا رہے, ایک دو ان کے پیچھے جا رہے, ایک دو ان کے پیچھے جا رہے, ایک دو ان کے پیچھے جا رہے. ایک آدمی نے ان سب کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ والے نظر آ رہے ہیں سارے, تو میں ان سے دعا کرواتا ہوں. تو ان میں جو سب سے بڑا جو اللہ والا ہوگا نا, سب سے زیادہ بڑے ہوں گے, ان سے دعا کروا لیتا ہوں تو امید ہے کہ پھر میری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ سب سے آگے والا جو تھا نا بندہ, ان کے پاس گئے کہ جی آپ میں جو اللہ والے سب سے بڑے ہیں وہ کون ہے؟ اس نے کہا بھائی وہ پیچھے آ رہے ہیں, میرے پیچھے والے ہیں. تو وہ پیچھے والے پہ ایک پاس گیا تو اس نے کہا جی یہ میرے سے بھی پیچھے جو ہے نا یہ وہ ہے, میں تو نہیں ہوں, کیونکہ اندر کی میں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, سرداری کی کوئی طلب ہی نہیں تھی, واقعی اللہ والے تھے. اب وہ تیسرے والے کے پاس گیا, اس نے نہیں یہ جو پیچھے آ رہے نا وہ ہے. اب اور پیچھے والوں کے پاس گیا, انہوں نے کہا نہیں نہیں جو میرے سے بھی پیچھے آ رہے نا وہ ہے. اب جب وہ پیچھے والے کے پاس سب سے آخری والے کے پاس گیا, اس نے کہا اب یہی ہوگا کیونکہ باقی سارے تو کہہ دیے پیچھے والے ہیں اللہ والے. تو جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی سب نے کہا کہ جی پیچھے والے ہیں تو آپ ہیں ان میں سب سے بڑے اللہ والے, تو کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو اللہ والے ہیں وہ تو آگے گزر گئے, میں تو سب سے پیچھے والا ہوں. تو جن کی اصلاح ہو جاتی ہے پھر وہ مقابلہ بازی کی کوئی فضا ہی نہیں رہتی, عاجزی آ جاتی ہے, اپنے قصوروں کی دید آ جاتی ہے. تو یہ جو یہود اور نصارہ جو تھے ان کو کس چیز نے روکا؟ شریعت کو ماننے سے, نبی علیہ السلام کو ماننے, حالانکہ اپنی کتابیں, اپنی اتنی مقدس کتابیں بیان کر رہی ہیں کہ یہ ہوگا نبی, اس کو تم نے ماننا ہے مگر نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ بڑائی کا شوق تھا, سرداری کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس شوق نے دین سے محروم کیا, اور تم کو بھی یہ شوق جو ہے نا بڑھنے کا, مقابلہ بازی, آگے بڑھنے کا, میں بڑا ہوں جی میرے پاس بھی یہ ہے, او ہو یہ تو میں نے پچھلے سال ہی لے لیا تھا, یہ چیزیں تمہارے پاس اب ہیں, میرے پاس تو بہت پہلے سے ہے. یہ تم کو بھی ہلاک کرے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر. اور آج تو ماشاء اللہ زندگیاں ہی اس پہ گزر رہی ہیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, کہ کسی طرح میں بڑا بن جاؤں. تو وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم, نہیں اختلاف کیا جن کو کتاب دی تھی مگر یہ کہ ان کو علم تھا, بغی بینہم صرف آگے بڑھنے کے لیے یہ اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یکفر بآیات اللہ, جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا, فإن اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں. یہاں آ کے آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں. ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ومختلف الذین اوت الکتاب, اور نہیں اختلاف کیا کتاب والوں نے. الا مگر یہ, من بعد ما جاءهم العلم, مگر یہ جب, مگر اس کے بعد کہ ان کو علم حاصل ہو گیا. بغیم بینہم, آپس میں آگے بڑھنے کے لیے. ومن یکفر بآیات اللہ, اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا. فإن اللہ سریع الحساب, تو اللہ تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سب مستورات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.
اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو, اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو, دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو, دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا, گر شور بھی ہو تو نہ خبر ہو, دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا, گر شور بھی ہو تو نہ خبر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.